السلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. معتزلہ اشاعرہ ماتوریدیہ ہماری امت کی جو علمی روایت ہے اس کے اندر متکلمین کا ایک پورا کا پورا سلسلہ رہا ہے جو قرآن مجید کے اندر اور پھر احادیث کے اندر بہت سارے ایسے مسائل بیان ہوئے ہیں جن پر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں. ہم سب آپ کی رائے ہم جان رہے تھے, چار پانچ مسئلوں پہ آپ نے رائے کا اظہار کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا, بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے متکلمین کے درمیان مختلف بھی, کیا عقل کی روح سے خدا پر نیک اعمال کا اجر و ثواب اور جنت کی صورت میں دینا لازم ہے, اسی طرح سے برے اعمال کا اجر اور اس کی سزا جہنم کی صورت میں دینا واجب ہے؟ معتزلہ کے مطابق ایسا کرنا اسلح للعباد کا تقاضا ہے, اگر خدا ایسا نہ کرے تو یہ اس کی شان عدل اور حکمت کے خلاف ہوگا. ماتوریدیہ کے نزدیک یہ چیز خدا پر واجب نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بھئی میں انصاف کروں گا اور جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو میں دوں گا, تو اب تو پھر یہ لازم ہوا نا کہ اگر کسی نے برے اعمال کیے تو وہ لازم جہنم میں جائے.
میں یہ بات پہلے سوال کے جواب میں واضح کر چکا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو واجب کرنے کا حق نہیں رکھتا. میرا علم, میری عقل اس زمان و مقام میں محدود ہے. میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو اپنے اوپر قیاس کر کے استعمال کرتا ہوں. اس عالم میں کوئی چیز میرے پروردگار جیسی نہیں ہے کہ میں قیاس کر سکوں, تو اس لیے یہ میرا کام نہیں ہے. میں کبھی بھی اس بنیاد پر کہ عقل یہ کہتی ہے اپنے پروردگار پر کسی چیز کو واجب نہیں کروں گا. میرے سامنے میرے پروردگار کے فیصلے ہیں, وہ قرآن مجید میں بیان ہو گئے. اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے خود بتا دیا ہے کہ جنت میرا وعدہ ہے. یعنی یہ کہ تم نیکی کرو, خیر کا طریقہ اختیار کرو, میں اس کی جزا دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ جنت ابدی جنت ہوگی. اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ عطا ہے جو غیر و مجزوز ہے. دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ وہ اجر ہے جو غیر و ممنون ہے, یہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. فرمایا یہ میرا وعدہ ہے, اور وعدوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اس لیے یہ خود میرے پروردگار کا بیان جب مجھ تک پہنچ گیا ہے مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا, اور یہی اس کے شان شان بھی ہے. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر ایک مقدمہ قائم کروں اور کوئی چیز اس پر واجب قرار دے دوں. میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس کی شان علم و حکمت کو دیکھ کر گفتگو کر رہے ہیں. میں اپنے مقام بندگی کا لحاظ کروں, میں ایک مخلوق ہوں, عاجز مخلوق. میرا علم محدود, میری عقل محدود, میں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتا. نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیش نظر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہاں اس نے میرے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے, اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اس کو اس نے خود بیان کر دیا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. چنانچہ جنت کے بارے میں, فردوس کے بارے میں, جنت کی جزا کے بارے میں ہر جگہ یہ بات بیان کر دی ہے کہ خالدین فیہا ابدا. لہٰذا اس سوال کا تو نہایت واضح اور قطعی جواب یہ ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. دوسرا حصہ جہنم, اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ میری وعید ہے. وہ وعید بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے, جگہ جگہ بیان ہوئی ہے. اس میں بھی کم و بیش اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ خالدین فیہا ابدا, اور بہت سی جگہوں پر اس کو بڑی تاکید کے ساتھ واضح بھی کیا گیا ہے. لیکن سورہ ہود میں جب یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ اب پابند ہو گیا ہے کہ جو کچھ اس نے وعید سنا دی ہے ٹھیک اس کے مطابق ہی کرے, تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان ربک فعال لما یرید. اس معاملے میں وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا, یہ اس کی وعید ہے, اس کا وعدہ نہیں ہے. وہ چاہے تو اپنی اس وعید کو جس طرح اس نے سنایا ہے اسی طرح وجود میں آنے دے, وہ چاہے تو اس میں تخفیف کر دے, وہ چاہے تو لوگوں کو معاف کر دے. تو اس لیے یہاں اس نے خود واضح کر دیا ہے کہ سارے امکانات موجود ہیں. میرے لیے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اتنی بات بہت کافی ہے. میں اس سے آگے بڑھ کر اپنے پروردگار پر کوئی حکم لگانا پسند نہیں کرتا.
شام صاحب، آپ نے جو بات فرمائی کہ جنت خدا کا وعدہ ہے اور جہنم اس کی وعید ہے، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی جو وعدے کا فعل ہے یہی جہنم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ہادی جہنم اللتی کنتم توعدون. تو یہ جو وعدے کا فعل ہے وعدہ یعیدو، اسی کو جہنم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو پھر جنت اگر وعدہ ہے تو پھر جہنم بھی وعدہ ہوا نا.
دیکھیے، یہ لفظ وعد یہ وعدے کے لیے بھی اسی طرح آئے گا اور یہ وعید کے لیے بھی اسی طرح آئے گا.
اچھا،
جب کوئی لفظ دو مفاہیم کے لیے مشترک ہو جاتا ہے تو سیاق و سباق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ بات بالکل عقلی ہے کہ اس کو وعیدی کے معنی میں لیا جائے گا جب یہ سزا کو بیان کرے گا، وعدے کے لیے لیا جائے گا جب یہ جزا کو بیان کرے گا. اسی کا ظہور پھر سورہ ہود کی اس آیت میں ہوا ہے. یہ اگر وعدہ ہے تو پھر ان ربا کا فعال لما یرید نہیں ہونا چاہیے تھے، اس کے موقع پر بھی وہی بات کہنی چاہیے تھی جو جنت کے بارے میں اسی جگہ کہی ہے، اتان غیر مجسوس، ایسا نہیں کہا. تو اس لیے یہ واضح ہو جاتا ہے بالکل کہ وہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے.
ایک نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں. اصل اگلا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کافر کو ابدی جنت اور ایمان والے کو ابدی جہنم دے سکتا ہے؟ معتزلہ اور ماتریدیہ کے گروہ کے مطابق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ اس کی شان عدل اور حکمت کے خلاف ہوگا. ایک بندہ مسلمان ہے، اس نے مثلا غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بھائی میں تو عادل ہوں، انصاف کروں گا، تو عقل تو ایک لازمہ پیدا کرتی ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ کام، چلیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ پر لازم ہے، واجب ہے، میں مخلوق ہوں، لیکن خود اللہ کے بیانات کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کو نہیں کرنا چاہیے ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ابدی جہنم میں ڈال دیں.
نہیں، میں یہ مفروضے کیوں قائم کروں؟ یہ میرا کام ہے، میں اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا. میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کے وجوب کا حکم نہیں لگاتا، اسی طرح مفروضے بھی قائم نہیں کرتا. اس طرح کے مفروضے تو کوئی حد نہیں ہے، میں بیٹھ جاؤں گا اور قائم کرتا چلا جاؤں گا. کیا یہ ایک بندے کے شان شان ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں اس طرح کے مفروضے قائم کرے اور اس پر حکم لگائے؟ میرے لیے اتنی بات بہت کافی ہے جو اس نے بتا دی. اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کروں گا. مختلف صورتوں میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لا یظلمون فتیلا ما انا بظلام للعبید. یہاں تک کہا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں کسی وقت مجرموں کو اور ایمان والوں کو، اسلام لانے والوں کو یکساں کر دوں گا؟ افا نجل المجرمین کل مسلمین. یعنی کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جرم کرنے والوں کو اور اپنے سامنے صرف گندہ ہونے والوں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کس طرح کے حکم لگاتے ہو؟ تو میں یہی کام کروں، یعنی اس طرح کے مفروضے قائم کر کے اسی طرح کا حکم لگاؤں جس پر اتنی شدید تنبیہ کی گئی ہے. میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے بتا دیا ہے میرے لیے وہ بہت کافی ہے. یعنی میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے معلوم ہے، اس نے بتا دیا، بار بار اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر ایک مفروضہ قائم کروں کہ اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گا، یہ میرا کام نہیں.
ٹھیک، اچھا ہم سب بات سمجھ میں آتی ہے، مفروضہ قائم نہیں کرتے، لیکن مثلا کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد منطقی طور پہ اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کی یہ صفات ہیں، ان صفات کو پیش کرتا ہے، چلے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، کسی غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہو جائیں گے، تو وہ جب ہم سے یہ سوال پوچھے گا تو ہمیں تو بتانا پڑے گا نا بھی ہمارا اللہ یہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ.
نہیں، ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارا پروردگار علیم و حکیم ہے اور اس نے یہ باتیں خود اپنے بارے میں واضح کر دی. اس نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اس نے بتا دیا ہے کہ یہ بڑی حماقت کی بات ہوگی کہ کوئی میرے بارے میں یہ سوچے کہ میں مجرموں کو اور اسلام کے سچے پیروکاروں کو یکساں کر دوں گا. وہ یہ کہتا ہے کہ مالکم کیف تحکمون، کیسے حکم لگاتے ہو تم اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، یہ میں باتیں اس کو بتاؤں گا. تو اس کی دلچسپی کوئی مفروضہ قائم کر کے عدل و حکمت کے تقاضوں کو سمجھنے سے ہے یا عدل و حکمت کے ان تقاضوں کو جاننے سے ہے جو خود پروردگار نے بیان کر دیے ہیں؟ تو میں اپنے آپ کو بھی یہ تکلیف کیوں دوں اور اس کو بھی میں اس تکلیف میں کیوں رہنے دوں؟ میں یہی توجہ دلاؤں گا کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہمارے علم و حکمت کے حدود ہیں، ہم ان کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا کام پروردگار پر حکم لگانا نہیں ہے. پروردگار نے ہمیں اپنے بارے میں جو کچھ بتانا تھا وہ پیغمبروں کی وساطت سے بتا دیا ہے، وہ اس کی کتاب میں بیان ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔
ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلے جو سوال ہے ہمارے متکلمین کی بحث میں بہت یہ زیر بحث رہتا ہے کہ کیا خدا بندے کو ایسی تکلیف مالا یوتاق، یعنی وہ چیز جو اس کی استطاعت سے باہر ہو، دے سکتا ہے کہ جس کے نقصان اور تکلیف کا اسے عوض نہ دیا جائے، یا جسے ادا کرنے سے بندے کو عذاب ملے؟ مثلا خدا انسان کو حکم دے گا کہ کیٹو پہاڑ اٹھاؤ، اور اسے اٹھاتے ہوئے انسان دب کر مر جائے، کیا یہ جائز ہے کہ خدا بندے کو ایسی تکلیف کا عوض نہ دے یا اسے نہ کرنے پر عذاب دے؟ معتزلہ کے نزدیک خدا کی حکمت دونوں صورتوں میں، اور ماتوریدیہ کے نزدیک دوسری صورت سے منزہ ہے۔
بہت فارغ تھے ہمارے یہ علماء اور متکلمین، میں اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ میں اس طرح کے مفروضات قائم کرنا، اللہ پر کوئی حکم لگانا، اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے حدود طے کرنا، اس کے تقاضے متعین کر کے یہ کہنا کہ اللہ کو یہ کرنا چاہیے اور اللہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ اس کے لیے لازم ہے یا یہ لازم نہیں ہے، اس کی کبھی جسارت نہیں کرتا۔ ہمارے مدرسہ فکر میں کبھی ان چیزوں پر گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ ہم تو یہ بتائیں گے کہ پروردگار نے کیا تکلیفیں مالا یوتاق دی ہے، یہ زیر بحث آئے گا۔ تو اس میں دو باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھ بھی دی ہیں کہ ایک تو تکلیفیں مالا یوتاق ہے جو مثال کے طور پر تربیت کے لیے دی جاتی ہے یا تعذیب کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ عذاب کا ذکر ہوا ہے، یہ سب تکلیفیں مالا یوتاق ہے، یعنی جو تکلیف بندے کو اٹھانا پڑتی ہے یا جس کا وہ مکلف بنا دیا جاتا ہے، وہ سب چیزیں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک قرآن مجید نے تصویر کھینچ دی ہے تعذیب کی، کہ اس میں لوگ جب جلیں گے تو ان کی نئی کھال ان کو دے دی جائے گی۔ یعنی اس طرح کی تکلیف، اس طرح کے معاملات کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی حکم کا مکلف کرنا، یہ تکلیف مالا یوتاق کا دوسرا پہلو ہے۔ حکم کا مکلف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس میں جہاں جہاں یہ تعبیر آئی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی شریعت کے معاملے میں آئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر لوگ کسی جرم کا ارتکاب نہ کریں کہ ان کی سزا کے طور پر ان پر کوئی ایسا بوجھ ڈالا جائے جس کو لوگ اٹھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ابتدان اپنی شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں دیتے۔ ان کی پوری شریعت انسان کی حد وسع کے اندر ہے، انسان جو کچھ کر سکتا ہے، جتنا بار اٹھا سکتا ہے، اسی کے مطابق انہوں نے احکام دیے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ جان لینی چاہیے، اور دونوں سورہ بقرہ کے آخر میں جو الفاظ آئے ان سے واضح ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک طرف یہ دعا کی گئی ہے کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے پہلوں پر ڈالا، یا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو پہلوں پر جو بوجھ بعض موقعوں پہ ڈالے گئے، اس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ ان کے جرائم کی پاداش میں ڈالے گئے۔ اسی کو میں نے توجہ دلا کے واضح کیا ہے کہ تعذیب کے لیے، تربیت کے لیے، یا کسی اور اس طرح کے معاملے کے لیے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے حکام، اللہ کا دین جب دیا جاتا ہے تو وہ انسان کی حد وسع کی رعایت کر کے دیا جاتا ہے، اور اسی کو اصلاً بیان کیا گیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اس لیے اس طرح کے مفروضات سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی۔
ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب، اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی لوگوں کو کفر کا حکم دے دیتی تو کیا یہ حکم اس کی شان حکمت کے خلاف ہوتا؟ یہاں بھی سوال یہ نہیں ہے کہ کیا اس نے ایسا حکم دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایسا حکم دیا جانا ممکنات میں سے ہے؟ معتزلہ اور ماتوریدیہ کے نزدیک جواب نفی میں ہے۔
یہ بھی وہی مفروضہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب نہیں دیا تو مجھے اس پر غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میرا یہ کام ہی کیا ہے؟ کیا ذات باری میری تحقیق کا موضوع ہے؟ یعنی میرا کام ہے کہ میں اس کی ذات کا ادراک کروں، اس نے بتا دیا کہ لا تدرک الابصار، کیا میرا کام ہے کہ میں اس کی صفات کا احاطہ کروں، اس کے سنن خود متعین کرنا شروع کر دوں، علم و حکمت کے جو معنی میں سمجھتا ہوں یا جن اطلاقات سے میں واقف ہوں ان کو اٹھاؤں اور اٹھا کر اس کا اطلاق اس پروردگار پر کر دوں؟ میں ان میں سے کسی چیز کی بھی جسارت نہیں کرتا۔
ایک نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب، آخری سوال، اس پوری جو متکلمین کی بحث ہے ان میں اصولی بحثوں کے طور پہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا ہدایت کے لیے نبی مبعوث کرنا اللہ تعالیٰ پر بئیمانہ واجب ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی شان حکمت پر زد پڑتی؟ معتزلہ اور ماتریدیہ کی ایک جماعت کے نزدیک جواب اس بات میں ہے، یعنی واجب ہے، چنانچہ سائل نے صرف پہلے مسئلے کی بنیاد پر انہیں معتزلی قرار دیا، جبکہ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ مسائل تحسین اور تقبیح میں اعتزال صرف بدون وحی حکم شرعی کی تکلیف کا نام نہیں بلکہ اصلح للعباد اور اس سے منسلک جزیات کا نام ہے۔ بتائیے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر نبی مبعوث نہ کرتے تو کیا یہ اس کی جو شان اس نے خود بیان کی ہے اس کے خلاف نہ ہوتا؟
کیوں مبعوث نہ کرتے؟ یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ دیکھیے، ایک کے بعد دوسرا مفروضہ قائم کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں قائم کیا جا رہا ہے؟ اس میں بھی دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بتا دیا ہے کہ میں نے جو علم تمہیں دیا ہے، جن حالات میں تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک عدل کے ساتھ ان کے مطابق میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں، اپنے احکام کی تکلیف، اور انہی کے مطابق میں تمہارے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کروں گا۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے، اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ما انا بظلام للعبید۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بندوں کو فلاں چیز کے ماننے یا فلاں چیز پر عمل کرنے کی توفیق دوں، تکلیف دوں، اور اس کے معاملے میں میں نے ضروری اہتمام نہ کیا ہو؟ یہ بات خود واضح کر دی ہے۔ پیغمبر کیوں بھیجے گئے اس کی حکمت بھی بتا دی ہے۔ جب پیغمبر نہیں آئے ہوتے تو انسانی فطرت میں جو علم دیا گیا ہے وہ کتنا ہے اور اس کی بنیاد پر کیا تکلیف دی گئی ہے، اس کو بھی بیان کر دیا ہے، اور جب پیغمبر آ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا آزار ہو سکتے ہیں جو انسان پیش کر سکتا ہے، اور کیا ہے جو مقبول نہیں ہوں گے، ان کو بھی واضح کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہر ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سنن کا علم مجھے دے دیا ہے تو میں اس طرح کے مفروضے قائم کر کے کیوں سوچوں؟ یعنی اس نے جب مجھے اس شریعت پر عمل کی تکلیف دی ہے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں، تو پیغمبر بھیجے ہیں، اور جہاں اس کی تکلیف نہیں دی تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو علم میں نے تمہارے اندر ودیت کیا ہے اسی کی بنیاد پر میں تم سے پوچھوں گا بھی۔ فطرت میں جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر مواخذہ ہو جائے گا، اسی طرح عہد الست کی بنیاد پر جو چیز میرے اندر ودیت کی گئی ہے، الہام کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر مواخذہ ہو جائے گا۔ تو جو سوالات میرے وجود سے متعلق ہیں، میری دنیا سے متعلق ہیں، میری ماد سے متعلق ہیں، ان کا جواب مجھے قرآن مجید میں بالکل دو اور دو چار کے طریقے پر دے دیا گیا ہے۔ یہ کیا میرے لیے موضوع ہوگا کہ میں اس طرح کے مفروضے قائم کر کے یہ عقائد پہلے بیان کروں، اس کے بعد اس پر ایک مارکہ برپا ہو، پھر اس میں کوئی معتزلی بن جائے، کوئی اشعری بن جائے، اور کوئی ماتریدی بن جائے؟ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔